السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اس میں روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بھی اعلان کیا کہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے اس میں روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ابتدائی گفتگو میں رمضان کے حوالے سے اس مقصد سے روزے کی حکمت کیا ہے، روزہ جو ہے وہ کن کن قوموں پر فرض ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری باتیں ہم نے گفتگو میں پہلے پروگرام میں کر لی تھی. آج کے اس پروگرام میں ہم رمضان سے متعلق جو عمومی احکامات ہیں ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. جاوید صاحب سے جانیں گے، رمضان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، جیسے کہ قیام اللیل ہے، جیسے کہ تراویح ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اعتکاف ہے، یہ ساری چیزیں، پھر شب قدر ہے، پھر یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان زیادہ تر جو ہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ جو انجام دیتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی کیلکولیٹ کی جاتی ہے، رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے. یہ سارے مباحث ہیں میرے سامنے. چونکہ متفرق سوالات کی لسٹ ہے جو رمضان سے متعلق ہیں، اور بالخصوص اس میں تراوی اور قیام اللیل کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، اسی لیے میں نے اپنے ابتدائی انٹرو میں بھی یہ کہا کہ تراوی اور قیام اللیل کیا چیز ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی موجود ہیں، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، آج کا ہمارا جو شو ہے وہ ہے رمضان المبارک اور ہمارا کردار. اس میں ابتدائی پروگرام میں ہم نے بہت ساری اکیڈمک نوعیت کی چیزیں ڈسکس کی تھیں. یہاں پر چونکہ سوالات بہت سارے اس نوعیت کے، میں ان سب کو اگر یکجا کر لوں تو ذرا یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ قیام اللیل پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے. یہ قیام اللیل کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے ہم تراوی کی صورت میں ادا کرتے ہیں؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ آپ کے علم میں ہے کہ پانچ نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی.
جی،
فرض نمازیں تعداد کے لحاظ سے پانچ ہیں، ان کی رکعتیں بھی متعین ہیں. یعنی یہ معلوم ہے کہ فجر میں ہم دو رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ ظہر میں چار پڑھتے ہیں، یہ فرض رکعتیں ہیں. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ ہم پر لازم کر دیا گیا ہے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. اس کے ساتھ ایک اصولی بات قرآن نے بیان کر دی ہے روزوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یعنی اگر تم کوئی نیکی کا کام، عبادت کا کام، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کام اپنی طرف سے کرو گے،
ٹھیک،
یعنی وہ کام تم پر فرض نہیں کیا گیا، لازم نہیں کیا گیا، اس کے لیے تم جواب دہ نہیں ہو، لیکن اپنی طرف سے آگے بڑھ کر نیکی کا کوئی کام کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عمرہ کرتے ہو، کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو، تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا.
ٹھیک ہے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پانچ نمازوں کے ساتھ ایک اور نماز بھی فرض کی گئی تھی، وہ تہجد کی نماز.
ٹھیک ہے.
آپ کو اس کا حکم دیا گیا
فتحجد بھی،
اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واضح کر دیا گیا کہ نافلت الک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز.
ٹھیک ہے.
یعنی پانچ نمازیں ہم سب کے لیے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک زائد نماز اور بھی.
ٹھیک ہے.
تہجد کے وقت سے آپ واقف ہیں کہ جب رات کو نیند توڑ کے آدمی اٹھتا ہے تو فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مزید تاکید کی گئی ہے.
صحیح.
اس میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ حضور یہ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی خیر و برکت کی نماز ہے، یہ وقت بھی بڑے خیر و برکت کا ہے، اس سے متعلق بعض بشارتیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے سنی، تو انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں یہ نماز پڑھنا شروع کر دی.
ٹھیک.
طائفتم من الذین معک کے الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی آپ پر لازم کی گئی، آپ کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں پر یہ ہمیشہ سے نفل ہی تھی.
ٹھیک ہے.
تو نفل نماز کے طور پر یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ نوافل رائج ہو گئے. مثلا کچھ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تو فجر کی دو رکعتوں سے پہلے بھی دو رکعتیں پڑھتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ آپ ظہر سے پہلے بھی کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح عصر کا معاملہ ہوا، ایسے ہی مغرب کا معاملہ ہوا، ایسے ہی عشاء کا معاملہ ہوا، تو وہ نفل رکعتیں جو پانچ نمازوں کے ساتھ پڑھی گئیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پڑھتے دیکھا، اسی طرح تہجد، یہ عام مسلمانوں میں بھی رائج ہونی شروع ہو گئی۔
ٹھیک،
جب یہ رائج ہونی شروع ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ نفل نماز عام حالات میں بھی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ دیکھیں نفل نماز کا مطلب کیا ہے، کہ میرے رب نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، جتنے کا مجھے مکلف کیا تھا، میں اس سے آگے بڑھ کر عبادت کر رہا ہوں۔
تو
یہ ایک بڑی مرتبے کی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ صرف کم سے کم پہ اکتفا نہیں کر رہا، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس میں سے زکات دے دیں تو ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ تو نفل کے طور پر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ عبادت ہو، ریاضت ہو، دین کے احکام کی اتباع ہو، ان میں نفل ہی ہے کہ جو حقیقت میں مراتب کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ نیکی کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ نے اس پہ روزے فرض کر دیے، یہ بشارت بھی مل گئی کہ اس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے وہ نوافل جو عام زندگی میں پڑھے جاتے ہیں اس کا زیادہ اہتمام اس میں ہوا۔
ٹھیک،
اب یہ زیادہ اہتمام ہے جس کو ہمارے ہاں پھر مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، ایک خاص وقت میں اٹھ کے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں نے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پوچھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا بہت جی چاہتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے لیکن اٹھ نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ تم عشاء کے بعد پڑھ لیا تھا، یعنی گویا ایک چیز،
ایک رعایت دیا،
ایک رعایت آپ نے دے دی ان کو۔ چنانچہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، میں نے یہ روایتیں اپنی کتاب میزان کے اس باب میں نقل کر دی ہیں جہاں پر تہجد کی نماز زیر بحث ہے، کہ حضور سے پوچھا گیا یا لوگوں نے چاہا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ بات فرما دی۔ اچھا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، تو آپ اپنے موتقف سے کسی موقع کے اوپر باہر نکلے، یعنی باعث کوئی بھی ہو سکتا ہے، گرمی تھی، کیا معاملہ تھا، تو آپ نے تہجد کی نماز جو آپ پہلے اندر پڑھتے تھے وہ مسجد میں پڑھنا شروع کر دی۔ لوگ بھی عام طور پر، چھوٹی سی بستی ہے اس میں بہت سے لوگ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہیں سو رہتے تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا، خبر پھیلتی چلی گئی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن لوگ پیچھے آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ حضور نے اس کو باقی نہیں رکھا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس طرح تم کرو گے تو یہ تم پر فرض ہی نہ کہیں کر دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہلے سے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی، انہوں نے بعض چیزوں میں مبالغہ چاہا تو ان کے لیے وہ سختی میں بدل گیا، بعض چیزوں میں انہوں نے تشدد برتا تو معاملے کی نوعیت، آپ کے علم میں نا سور قرآن مجید نے بکرا کو ذبح کرنے کے بارے میں ایک پوری روایت نقل کی ہے، تو آپ نے احتیاطاً لوگوں کو روک دیا اس بات سے، تاہم لوگ پڑھتے رہے اپنے طور پر۔ اس نماز کے دوران میں لوگ کچھ دیر کی لمبی نماز رہا، بہت نفل لوگ پڑھتے تھے شوق سے، تو چار رکعتوں کے بعد بیٹھ جاتے تھے، اس کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں، اس کی جمع تراوی، یعنی آپ نے کچھ راحت حاصل کر لی، اس سے اس کا نام تراوی پڑ گیا۔ تو قرآن مجید سے اگر آپ اس کی تاریخ شروع کریں تو قرآن اس کو قیام اللیل بھی کہتا ہے، ومن اللیل فتہجد بھی سے بھی تعبیر کرتا ہے، تو تہجد کی نماز، قیام اللیل، یہ تو اس کے وہ نام ہے جو حضور کے زمانے میں رہے،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی کا لفظ کبھی استعمال
نہیں ہوا، یعنی اسی وجہ سے آپ حدیث کی کتابوں میں جب دیکھتے ہیں تو یہ قیام اللیل کے باب کے تحت زیادہ تر آتا ہے، تو پہلے یہی کہا جاتا تھا۔ قیام اللیل کا لفظ کہاں سے پیدا ہوا؟ سورہ مزمل سے، قم اللیل الا قلیلا۔ تہجد کا لفظ کہاں سے پیدا ہوا؟ من اللیل فتہجد بھی نافلۃ اللغ سے۔
ٹھیک،
تو اس طرح اس کے یہی نام تھے جو رائج تھے۔ تو بعد کے زمانوں میں جب باقاعدہ طور پر لوگ مسجد میں آ کے پڑھنے لگ گئے، انہوں نے کچھ رکعتیں بھی متعین کر لیں، یعنی 23 پڑھنی ہے، جب امام مالک تو کہتے ہیں 49 پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں، تو زیادہ رکعتیں جب لوگ پڑھنے لگ گئے تو پھر درمیان میں بیٹھتے تھے، تو وہ درمیان میں بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں، اس کی جمع تراویح آئی ہوگی، تو ایک ہی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، عشاء کے بعد پڑھ کے اس کو تراویح کہہ لیں، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں۔
آپ جی فرمائیے۔
یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا ایک سیکوینس ہے جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے ایسے کرو، پھر اس کے بعد کلی کرو، پھر ناک میں کرو۔ اچھا، اگر یہ سیکوینس میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا. اس کے سیکوینس کے بغیر جب میں نے وضو کیا تو کیا میری نمازیں ہو گئیں؟
ہر چیز کے لیے اللہ کے دین میں جو طریقہ مقرر کر دیا جائے اس کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے.
ٹھیک.
یعنی آپ کے نماز پڑھنے کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا نا, تو آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے. حج کے مناسک کو ادا کرنے کی ایک ترتیب قائم ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے پہلے رمی کر ڈالتے ہیں اس کے بعد مکے میں آ جاتے ہیں. تو اس کی ایک ترتیب ہے, آپ کو پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے. اسی طرح وضو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ تمام انبیاء کے ہاں ایسے ہی وضو رہا ہے. تو جب وضو آپ کریں گے تو اس کی ایک ترتیب ہے کہ آپ کیسے وضو کریں گے, اسی ترتیب سے اس کو ہونا چاہیے. اس ترتیب میں کیا لازم ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. یہ کہ آپ کلی کریں, یہ کہ آپ ناک میں پانی ڈالیں, یہ ترتیب کا حصہ نہیں ہے. ترتیب کا حصہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے چہرے کو دھونا ہے, آپ کو ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے, آپ کو سر کا مسح کرنا ہے, آپ کو پاؤں دھونے. یعنی وضو کی جو ترتیب مقرر کی گئی ہے قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب, انبیاء علیہ السلام نے یہی ترتیب قائم کی. تو تمام دین کے احکام جن کو شریعت واضح کر دیتی ہے, جن کی فارم متعین کر دیتی ہے, ان کو ویسے ہی ادا ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے تو ترتیب کی خلاف ورزی نہیں کی,
ٹھیک ہے,
لیکن علم کے نہ ہونے کی وجہ سے, کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں.
بالکل ہو سکتی.
یعنی ترتیب مقرر ہے, اس عمل کو اسی ترتیب سے ہونا چاہیے, وہی اس کا حسن ہے اس ترتیب کا. لیکن آپ جانتے بوجھتے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ترتیب کی کیا پرواہ ہے, تو یہ تو سرکشی ہے, شریعت کی خلاف ورزی ہے, یہ سیدھا فسق اور نافرمانی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی اس میں.
ٹھیک ہے.
چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بہت اچھی مثال سامنے آئی جب آپ حج کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے آ کے, مشہور روایتیں ہیں, یہ پوچھنا شروع کیا کہ وہ میں نے تو رمی سے پہلے یہ کر لیا, میں نے قربانی سے پہلے یہ کر لیا, میں نے فلاں معاملے سے پہلے یہ کر لیا. تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج لا حرج. یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مؤاخذہ نہیں کرتے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص متعمدن جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ تو مؤاخذے میں آئے گا, لیکن اگر سہواً خطاً کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. لہذا اگر علم نہیں تھا یا
بھول ہو گئی
اور اس میں کسی نے ترتیب کے خلاف وضو کر لیا یا حج کے مناسک ادا کر لیے, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے گا. لیکن جانتے بوجھتے ترتیب کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ شریعت ہے, دین ہے, خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے. یہ جو ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ چیزیں وضو کا حسن ہے.
ٹھیک ہے.
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے دیکھا, تو آپ نے ان کو بھی ایک خاص ترتیب سے ادا کیا.
ٹھیک ہے.
وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے. یعنی آپ دین کو مقرر کر دیتے ہیں, اس دین کو رائج کر دیتے ہیں جیسے انبیاء کا طریقہ ہے, اس کے بعد آپ اس سے بہتر طریقے پہ عمل کرتے ہیں. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ ہمیں مثال کے طور پر جنابت کے بعد غسل کا حکم دیا گیا ہے.
جی.
حیض و نفاس کے بعد غسل کا حکم دیا گیا ہے, تو غسل کرنا قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ اغتسال استعمال کیا, مبالغے کا صیغہ ہے. اسی طرح تطہر ہے, یعنی آپ پاکیزگی حاصل کریں, تو اس سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غسل بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے.
ٹھیک.
لیکن اس اہتمام کا جو نمونہ رسول اللہ نے پیش کیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ نمونہ ہی بہترین نمونہ ہے.
صحیح.
اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے.
اسوہ
حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ, ایک مثالی چیز. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کلی کی, جس طریقے سے آپ نے ناک میں پانی ڈالا, اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے. تاہم اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ وضو کے لازمی ارکان میں شامل نہیں ہے. وضو کے جو لازمی ارکان ہیں ان کو ترتیب ہی سے ادا ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی نادانستہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی اس سے نماز آپ کی ضائع نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
میں انسومنیاک ہوں, ڈیڑھ دو بجے سے پہلے نیند نہیں آتی. اگر میں جلدی سحری کھا لوں تاکہ مجھے جب تک نیند آتی ہے میں سحری کھا چکا ہوں اور اس کے بعد میں جو میری نارمل نیند ہے میں پوری کر لوں, کیا اس طرح سے میری سحری جائز ہوگی اور یہ میرا روزہ بھی مناسب ہوگا؟
ٹھیک.
یا مجھے ضرور جاگنا چاہیے سحری کے ٹائم جو جس کے لیے سب جاگتے ہیں.
ٹھیک,
یہ میری مجبوری ہے.
سحری کے لیے جاگنا, سحری کے لیے اٹھ کر کچھ کھانا پینا, یہ ایک عمل مستحب ہے, یعنی بڑے نیکی خیر کا عمل ہے, اس سے بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ لازم نہیں ہے, یعنی اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. تو آپ بے شک 2 بجے بھی نہ کھائیں تب بھی روزہ ہو جائے گا. یعنی روزے کے لیے سحری کھانا, سحری کے لیے اٹھنا, یہ کوئی لازم نہیں, یہ روزے کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک بڑا پاکیزہ عمل ہے. اور اگر کوئی مجبوری ایسی ہو گئی ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنی نیند کی مجبوری بتائی ہے, تو کوئی حرج نہیں, عشاء کے بعد کچھ کھا پی لے, 2 بجے سے پہلے کچھ کھا پی لے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہے نا.
جی,
تو آپ کتنی دیر متحمل ہو سکتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کچھ کھا پی لیجیے جب بھی آپ کو موقع ملے. لیکن سحری کے وقت اٹھنا بڑے خیر و برکت کا باعث ہے.
ٹھیک,
یعنی وہ خیر و برکت کی چیز ہے, اس وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ معلوم ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جس طرح کے حدیثوں میں آتا ہے بندوں پر خاص التفات فرماتے ہیں, تو وہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. پھر اس وقت اٹھنے سے ایک فضا پیدا ہوتی ہے رمضان کی, تو اسی لیے حضور نے اس کو برکت کہا ہے. وہ لازم نہیں ہے, یعنی آپ نہ کھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے.
جناب,
ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو مساجد میں کہا جاتا ہے کہ تراوی, اور جو رائج ہے وہ یہ کہ تراوی جماعت کے ساتھ پڑھیں, اس لیے کہ قرآن کی دہرائی ہو جاتی ہے. اب جو ہمارا عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ عربی سے ناواقف ہے, سو قرآن کی دہرائی تو ہو جاتی ہے لیکن سمجھ اس طرح نہیں آتی تراوی میں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ تراوی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, یا یہ بہتر ہے کہ تراوی مختصر پڑھی جائے اپنے طور پہ اور باقی ٹائم قرآن مجید کی ویسے تلاوت یا اس کی جو سمجھ کے لیے ترجمہ وغیرہ تفسیر پڑھنے کی طرف زیادہ وقت صرف کیا جائے؟
اس میں ایک بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, یہ بہتر ہے. تو پہلے بہتر کو بیان کر دینا چاہیے نا. بہتر تو یہ ہے, اور یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے, اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے, اسی بہتر کو صحابہ کرام نے اختیار کیا, اس کو لفظوں میں بہتر کہہ کر سیدنا عمر نے بیان کیا. تو بہتر پہلے سمجھ لے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں, آپ اس وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں نماز میں. قرآن ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. آپ گھر میں اپنے اکیلے میں کھڑے ہوں, وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جتنی اللہ توفیق دے, یعنی 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت یہ ہمیشہ تاک ہوتی ہے, تو وہ پڑھیں, قرآن مجید خود پڑھیں, اس پر غور کریں. اگر وہ قرآن مجید آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہے اور اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اور بھی اچھا ہے, تاکہ آپ کی نگاہ اس کے اوپر رہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے. اسی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بیان کیا تھا, افضل من الذین تنامون عنہ.
جی,
یہ وہ افضل وہ ہے جس کو تم چھوڑ کے یہ پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک,
تو افضل تو وہی ہے, بہتر طریقہ وہی ہے. اب اس بہتر پر عمل کرنے میں لوگوں کو دقتیں ہوئیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو, تو افضل سے تو آپ پہلے ہی دوسری جگہ پر آ گئے.
ٹھیک ہے,
یعنی جب افضل تو وہی تھا جس وقت اللہ نے کہا ہے کہ آپ رات کو اٹھے, وہ من اللیل فتہجد بھی, تو افضل تو وہی ہے. اب اس کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے, لوگوں نے یہ خیال کیا, کیوں جانے کی کیا وجہ ہوئی؟ وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو صبح کے وقت اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ نے پرانے زمانے میں چلے جائیے نا, آج تو آپ اٹھے, اٹھ کے آپ نے ذرا سا ایک نوب کو گھمایا اور آگ جل گئی, کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے, کوئی سحری پکانی ہے, کچھ کھانا ہے, تو لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا یہ. تو اس میں کام کرنے والے لوگ جن کو مشکل ہوتا ہے, وہ سب کے سب لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں.
ٹھیک ہے,
اس سے ایک روایت پڑی ہے, تو وہ اصل میں افضل نہیں ہے, وہ دوسرے درجے ہی پر آپ آ گئے ہیں. اب دوسرے درجے میں جو بہتری کر سکتے ہیں کر لیں آپ.
ٹھیک ہے جی. جی,
اگر سر سیلری پہ جو ٹیکس ہے وہ 10% سے زیادہ کسی بندے کا کٹتا ہے پہلے, تو اس پہ تو پھر کبھی بھی زکات کی جانسی ہے وہ اگر ایڈجسٹ کرتا جائے گا تو لائبلٹی نکلے گی نہیں, نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹ تو دے رہی ہوتی ہے, جس کا وہ کلیم کر دیا کہ ہم نے اس لیے یہاں پہ ٹیکس لگایا, روڈز ہے, انفراسٹرکچر ہے.
مطلب میرا ٹیکس اگر 10% سے زیادہ ہے
جی,
اور وہ ہمیشہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, تو میں تو کبھی بھی زکات ادا نہیں کروں گا. جی جاوید صاحب, ہمیشہ ایسا ہو تو
زکات اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حکومت کا حق ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حکومت کا حق ہے، حکومت نہ لے تب آپ خود ادا کرتے ہیں، تو ہماری حکومتیں یہ نہیں لے رہی، یعنی زکوٰۃ نہیں لیتی، اس کی جگہ ٹیکس لیتی، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کے اوپر لوگوں سے زکوٰۃ عائد کرنے کے بجائے ٹیکس عائد کرتے ہیں اور اس طرح اپنا حق وصول کر لیتے ہیں تو حق ادا ہو گیا، لوگوں پر زائد ذمہ داری کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ باقی اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ حکومت کو بھی ٹیکس دے اور اس کے بعد جو کچھ دے رہے ہیں مزید بھی دیتے رہے، لیکن یہ حکومت ہی کا حق ہے، تو حکومت نے وہ حق آپ سے بالجبر لے لیا۔ اچھا مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو زکوٰۃ بھی بالجبر لے گی، یہ زکوٰۃ ہے جس کے نہ دینے پر سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ الفاظ کہے تھے کہ اونٹ کی رسی بھی نہیں دو گے تو جنگ کروں گا تمہارے خلاف، اس لیے کہ یہ حکومت کا حق ہے۔ اس کے بارے میں بالکل غلط تصور پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی چیریٹی ہے، چیریٹی کے لیے قرآن مجید انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، دن رات خرچ کریں۔ زکوٰۃ یہ کوئی خیرات نہیں ہے، زکوٰۃ حکومت کا حق ہے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ اس کے سوا کچھ اور نہ لے، تو جب اس نے لے لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ کیسے کریں، آپ حساب کریں کہ آپ سے کسی حکومت نے کیا لیا ہے، یعنی جو اس نے آپ سے بالجبر لیتی ہے نا حکومت، کیا لیا ہے، 10,000 لیا ہے، 20,000 لیا ہے، آپ نے اس کا حساب کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق آپ کو حکومت کا کیا حق ادا کرنا تھا زکوٰۃ کی صورت میں،
ٹھیک ہے،
آپ نے اس کا حساب کیا، معلوم ہوا اس سے زیادہ آپ نے دے دیا ہے تو ادا ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ کم دیا ہے تو باقی ادا کیجئے۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔
اچھا ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے،
جو حکومت زکوٰۃ لے گی وہ بھی یہ سب کرے گی،
ٹھیک،
وہ بھی یہ سب کرے گی، اس لیے کہ اسی لیے تو لے رہی ہے، ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں کی حکومت نے زکوٰۃ لینی تھی، موجودہ حکومتیں ٹیکس لیتی۔
اچھا مگر یہ جو پھر ٹیکس ایمنسٹی جو آتی ہے، ٹیکس ایمنسٹی میں میں نے حکومت خود کہتی ہے کہ بھئی ٹیکس کے اندر اگر آپ نے اتنے برسوں سے ٹیکس نہیں دیا یا آپ نے کبھی نہیں دیا اتنے عرصے تک تو آپ ڈکلیئر کر دیں تو ہم آپ کو ٹیکس ایمنسٹی دے دیں گے، تو وہ بھی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی؟
ہزار مقاصد کے لیے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لیں گے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے افوت الخیل والرقیق، یعنی میں نے ٹیکس یا زکوٰۃ معاف کر دی ہے گھوڑوں پر بھی اور غلاموں پر بھی، وجہ کیا تھی، گھوڑوں کو نشو نما دینا مقصود تھا، تو آپ ایگزمپٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی۔ اسی طرح سبزیوں میں زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ سبزیوں سے زکوٰۃ لے کے جب مدینہ لائی جائے گی
خراب
دوران میں سبزی رہ کون سی جائے گی، تو اس لیے حکومت بعض اوقات اوپر نہیں جا سکتی، نیچے جا سکتی، حکومت کے پاس اتنی آمدنی،
صفر تک بھی جا سکتی ہے،
اتنی آمدنی ہو گئی حکومت کے پاس جس طرح کہ عرب ممالک میں ہوا،
جی
وہی زمین نے اپنے تیل کے خزانے اگل دیے، آپ دیکھیں ایک طویل عرصے تک کوئی ٹیکس نہیں رہا، تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے طور پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اللہ نے آپ پر عائد کیا ہے وہ آپ سے حکومت نہ لے اس صورت میں بھی آپ کو ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، اس صورت میں آپ خود ادا کریں، حق آپ پر قائم ہو۔
ایک منٹ، نہیں اب تھوڑی سی بات کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، یہ حکومت کا حق ہے کہ وہ حکومت لے، جب اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ حکومت کا حق ہے، اب خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر تو یہ آپ سے اب ختم ہو گیا، پھر میں خود
اللہ
سے
نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک حق مقرر کیا معاشرے کا، دیکھیے دین کہاں سے چلتا ہے،
جی
یہ معاشرے کا حق ہے جو میں نے متعین کیا ہے، اگر مسلمانوں کا معاشرہ منظم ہو کر کے حکومت کی شکل اختیار کر گیا ہے تو یہ وہ لے گی،
ٹھیک ہے،
اگر وہ نہیں لیتی یا وہ موجود نہیں ہے تب بھی آپ یہ حق پہنچائیں گے، اسی وجہ سے یہ مکے میں بھی دی گئی، اسی وجہ سے یہ مدینے میں بھی لی گئی، تو جب حکومت ہوگی تو وہ لے گی، اور جب وہ لے لے گی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دے دیں، اگر وہ نہیں ہوگی تو اللہ کے حق کے طور پر ہم خود ادا کر دیں،
ٹھیک،
تو یہی فرق ہے کہ اس کے اندر اصل میں پیچھے ہمارا پروردگار کھڑا ہے، تو اس نے گویا یہ معاشرے کا حق مقرر کر دیا، اور ایک صورت میں اس کو حکومت کا حق بنا دیا، دوسری صورت میں ہمارے لیے لازم کر دیا کہ ہم اس کو خود سوسائٹی کے ان لوگوں تک پہنچا دیں. ان کی ذمہ داریاں معاشرہ ادا کرتا.
جی
غاندھی صاحب, ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو بلو کالر جابز کرتے ہیں, سخت کام کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں, ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں جب کئی دفعہ ان سے ملتا ہوں تو انہیں اس چیز کا ملال ہوتا ہے کہ جی ہم روزہ اگر رکھیں گے تو ہم ایفیشنٹلی کام نہیں کر پائیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے آپ کے خیال میں قرآن میں؟
وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے, خود بتا دیا ہے کہ روزے رمضان میں فرض کیے گئے ہیں. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان میں روزے رکھے. یہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. لیکن کوئی مجبوری, کوئی مشقت ہو گئی, بیماری ہو گئی, سفر ہو گیا, بڑھاپا ہے یا اور کوئی وجہ بن جاتی ہے, جیسے آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں, تو آدمی اپنے ضمیر پر نگاہ ڈال کے دیکھ لے کہ واقعی وہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے یا اس کا تحمل مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عدت من ایام اخر, یعنی آپ وہ دن تبدیل کر لیں. اس وقت موسم بہت سخت ہے, آپ ذرا بہتر موسم میں روزے رکھ لیں. اس وقت آپ تحمل نہیں کر سکتے, کسی دوسرے وقت میں آپ کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو اس وقت آپ روزے رکھ لیں. تو یہ خود اللہ ہی کا مقرر کردہ طریقہ ہے. لہذا مشقت اور عبادات کے بارے میں ایک اصول بھی سمجھ لیجئے, وہ یہ کہ عبادات میں استثناء مشقت پر ملتا ہے, حرام میں استثناء اضطرار ملتا ہے. یعنی آپ حرام کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط عائد کی ہے کہ جان پر بنائے, لیکن عبادات میں یہ نہیں کہا. عبادات میں کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الاسر, اس میں مشقت ہو گئی. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یعنی یوں نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ قصر نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ نماز جمع بھی کر رہے ہیں, آپ سواری پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح آپ نے یہ بتا دیا کہ نماز میں کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ سفر میں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر, یہ سفر میں روزے رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. تو عبادات میں مشقت پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ رعایت سے فائدہ اٹھائیں, اور حرام کے معاملے میں اضطرار, یعنی وہاں جان پر بنائے گی تب اس کو کھایا جائے.
ہم سب اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ بہت شوق سے رکھتے ہیں, گرمی کا موسم ہے اور بڑا طویل روزہ ہے, لیکن وہ روزے کے دوران میں مطلب نماز یا کسی اور عبادت یا کسی اور نیک کام, بلکہ وہ روزہ رکھ کے کچھ نیند پوری کر لیں گے, اس کے بعد کچھ موویز دیکھ کے وہ ٹائم پاس کر لیں گے. مطلب یعنی یہ جو طرز عمل ہے کہ جس میں ہم اللہ کا ایک حکم مان رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں جیسے کہ ماننا چاہیے, اور باقی حکموں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیسا ہے روزہ رکھنا؟
ایک تو پہلے بڑی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر لازم کیا ہے ان میں کسی مسلمان کو تفریق نہیں کرنی چاہیے. یعنی نماز فرض کی ہے, روزہ فرض کیا ہے, رمضان میں دونوں عبادتیں اکٹھی ہو گئیں, یعنی رمضان کے مہینے میں پانچ وقت کی نماز پہلے سے فرض تھی, ظاہر ہے کہ رمضان میں چھٹی تو نہیں ہوگی, وہ فرض ہی ہوگی, روزہ مزید آ گیا. تو اس وجہ سے یہ تفریق ہر مسلمان کو بتانا چاہیے, کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عبادت کریں دوسری عبادت کو چھوڑ دیں. جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ بہرحال ادا ہوگی, اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہیں جو نفل ہیں, وہ ظاہر ہے خیر برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو کہ یہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے, یہ رمضان کا مہینہ کیسی برکت کا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کتنے افو درگزر سے کام لیتے ہیں, کس طرح گناہوں کو معاف کرتے ہیں, کیسے نیکیوں کو بڑھاتے ہیں, تو اس کے اندر ایک فطری جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. کجا یہ کہ آدمی محرمات کا ارتکاب کرنا شروع کر دے, کجا یہ کہ وہ مکروہات میں پڑ کے رہ جائے. تو یہ روزے کی عبادت یا عبادت کی کیفیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے نا, حج ہے کتنی بڑی عبادت, عمرہ ہے لوگ اس کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں, اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں, مسجد حرام میں طواف کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے یہ بات کہ وہاں جانے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ چھ سات چکر لگانے تھے ان کو, باقی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا ہوا. خود قرآن مجید نے حج کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حج ہے, یہ اللہ کی عبادت کے ایام ہیں. لا رفس ولا فسوق ولا جدال, یہ کہا نا, یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے اس میں, نافرمانی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اس دوران میں, یہ جنسی معاملات کی بے اطلاعی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں. یہ ساری باتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ انسان اس طرح کی چیزوں میں کمزور واقع ہوا ہے، یعنی حج کرنے گئے ہیں اور دست و گریباں ہو گئے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور گالی دے دی کسی کو، حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کمرے میں آ کے فضولیات میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے معافی اف درگزر کے لیے بھی اسباب پیدا کیے ہیں اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے بھی ایام مقرر کیے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تاہم آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ ایک مرتبے کے نہیں ہوتے، تو کم سے کم یہ بات ضرور ہر آدمی کو کہنی چاہیے کہ وہ فرائض سے غفلت نہ برتے اور کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کرے کم سے کم، کیونکہ یہ چیز ہے یہ روزے کو برباد کر دے سکتی۔
جی صاحب، ہمارے ہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، وہ بھی طاق رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آخری عشرے میں آئے، یہ سال میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا۔
میں تو کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں، اصل میں جو چیزیں عام لوگوں کی زبانوں پر آ جاتی ہیں، رائج ہو جاتی ہیں، اہل علم کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو لوگ اس سے ادھر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کسی چیز کی علمی تعریف بھی لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی۔ ابھی یہاں جب گفتگو کی ابتدا ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، کہاں تک پہنچی ہے، لیکن ان چیزوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات اجنبی لگتی ہے۔ دراحال ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے ہاں ہماری جو علمی تاریخ ہے اس میں لکھی ہوئی موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے اجنبی ہو اس معاملے میں۔ یہی صورتحال لیلۃ القدر کی بھی ہے، یعنی اس میں بھی کچھ باتیں چل پڑی ہیں۔ ستائیسویں کی رات، اچھا لوگوں نے قرآن مجید ختم کرنا شروع کر دیا، پوری بات کیا ہے وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں رہتی، جب پوری بات سامنے نہیں رہتی تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کے مابین، جلیل القدر علماء کے مابین یہ بحث موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ہزار سال میں ایک بار آتی ہو، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہوئی ہے، بات یہ ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس قرآن کا نزول ایک بڑی بابرکت رات میں ہوا تھا، فیصلوں کی رات میں ہوا تھا، یہ بتایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس لیلۃ القدر کے بارے میں تعارف کرایا گیا کہ خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، تو بڑی غیر معمولی رات تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور پر تو قرآن کا نزول ہو چکا، تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا، تو معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ کون سا دن تھا، تو اب آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، یعنی وہ واقعہ کب پیش آیا، تو آخری عشرہ آپ کی خصوصی توجہات کا مرکز بن گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کیا تو یہ خیال ہوا کہ کوئی طاق رات تھی، تو وہ بھی خاص توجہ کا مرکز بن گئی، لیکن متعین طور پر وہ رات کون سی تھی، کیا فی الواقع وہ طاق رات ہی تھی یا وہ کیا تھا، یا آخری عشرہ ہی متعین تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حتمی حیثیت اختیار کر گئی، یعنی ایک ماضی میں پیش آنے والے واقعے کی یاد ہے۔ اور رسول اللہ نے اپنے اسوے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر یہ واقعہ ہوا تھا، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ہوا تھا، تو پھر ایک بندہ مومن کا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے، کیسے اسے رسپانس کرنا چاہیے۔ تو حضور نے کیسے رسپونڈ کیا، یعنی آپ نے نوافل پڑھے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر آخری عشرے کو عبادت کا عشرہ بنا دیا اور لوگوں کو بھی ترغیب دی، اور بہت سی روایتوں کے اندر پھر اس کے فضائل آ گئے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اسی جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اسی عشرے میں یہ کرم فرمایا تھا اور دوبارہ یہ اسی میں کسی وقت آتی ہے تو ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں، یہ اس کی اسپرٹ ہے۔ مقرر نہیں کیا گیا کسی رات کو، کبھی نہیں کیا گیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کب آتی ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کیا۔ آپ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو یاد کیا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے خواہش ہوگی نا کہ مجھے واضح ہو جائے، تو ایک رویا میں آپ کو دکھایا گیا لیکن وہ بھی بلا دیا گیا، تو اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اس کی تعین نہیں تھی۔
جاوید صاحب، ایک یہ کوشچن آیا کہ عام طور پر رمضان جب آتا ہے تو مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے وہ روزہ رکھواتے ہیں، جبکہ وہ بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ میرے بچے نے جو ہے وہ روزہ رکھا لیکن وہ دوپہر تک جو ہے نا وہ بالکل اس کی حالت عجیب سی ہو گئی اور اسے ہم نے روزہ افطار کروا دیا، تو کیا اب ہمیں اس کے اگینسٹ میں کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟
نہ، بچے پر روزہ فرض تھا، اگر حالت خراب ہو گئی حالت کے خراب ہونے کے ذرا سے آثار بھی نمدار ہوئے تھے تو آپ کو فوراً روزہ کھلوا دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بچے کو تربیت دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے, ہم اپنے بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے معاملات میں کبھی تشدد نہیں برتنا چاہیے. یہ روایت بہت اچھی ہے کہ بچہ ذرا شعور کو پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ چیزوں کا آپ عادی بناتے ہیں نا, بچوں کو سکھاتے ہیں. بہت سی چیزیں جو بچوں نے بالغ ہونے کے بعد ہی کرنی ہوتی ہیں ان کی ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, سکھاتے ہیں, اچھی چیزیں بھی سکھاتے ہیں, بری چیزوں سے روکتے بھی ہیں. تو نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, چھوٹے بچوں کو آپ لے کے نماز میں ساتھ کھڑا کر
جاتے ہیں,
مسجد میں لے کے جاتے ہیں, اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچے دین سیکھیں, دین سمجھیں. وہ اپنے والدین کو ایک کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھیں. لیکن یہ طریقہ یعنی دیکھنا چاہیے موسم کیا ہے, دیکھنا چاہیے بچے کی عمر کتنی ہے, اور اگر پھر یہ معلوم ہو کہ اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چھڑوا دیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اس پر کوئی کفارہ, کوئی قضا, کوئی چیز عائد نہیں ہوگی. کفارے, قضا, ان سب چیزوں کا تعلق عاقل بالغ لوگوں سے ہے. بچے کو تو آپ تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے روزے جو تھے وہ فروری میں رکھے تھے.
اچھا.
اور 8 روزے رکھے تھے. میرا خیال ہے اس وقت کبھی نیا اسکول جانے کی قریب کی عمر تھی, تو 8 میں سے جو آخری روزہ تھا وہ باہر بیر دیکھ کے کھول لیا تھا. تو اگر اس کا کوئی کفارہ قضا ہے تو مجھے بتا دیں, ادا کر دوں. بھائی بچے کو تو تعلیم دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. یہی ہمارا کلچر, یہی ہماری تہذیب ہے. ضرور بچوں کو روزے رکھوانے چاہیے, لیکن ہوش گوش کے ساتھ. یعنی آپ بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں گے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے.
اچھا, اور دوسرا ان کا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک بالغ شخص کسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے, اور وہ بالغ شخص اگر اپنا روزہ افطار کر لے, تو اب وہ فدیہ دے گا یا کفارہ دے گا؟
اپنا روزہ افطار کر لے,
یعنی نہیں مطلب اس کی حالت, طبیعت اگر اس کی خراب ہو جاتی ہے اور وہ افطار کر لیتا ہے,
یعنی کوئی باعث ہو گیا.
جی, کوئی باعث ہو گیا,
کوئی وجہ ہوگی, بیماری ہو گئی, تکلیف ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی,
جی,
سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکا, مجبوری کے عالم میں روزہ کھول لیا, صرف قضا ہوگی, بس دوبارہ روزہ رکھ لیا,
قضا ہوگی. ٹھیک.
کفارے کا مسئلہ تو پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ جانتے بوجھتے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یعنی عبادات میں اللہ نے مشقت کا طریقہ اختیار نہیں کیا, اور روزے کے کفارے کے بارے میں بھی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب یہ دیکھا کہ یہ اس طرح روزہ توڑ کے آ گئے ہیں, تو زہار کا جو کفارہ قرآن میں مقرر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے. میرا خیال ہے یہاں وقت کا ضیاع ہوگا, وہ آخر میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا.
ہم میں سے بہت سارے لوگ بیشتر ممالک میں ٹریول کرتے ہیں. ایسے ممالک ہیں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں, وہاں روزے کی جو ڈیوریشن ہے وہ 19-20 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے. تو وہ اکثر اوقات یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ افطاری کرتے ہیں, وہ قیام اللیل کرتے ہیں, اور وہ سحری کرتے ہیں, جس کے اندر ان کو مشقت کا سامنا بھی رہتا ہے اور ان کی ہیلتھ ایشوز بھی رہتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بارے میں ذرا آپ کی رائے جانا چاہتے.
ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہے. یعنی آپ وضو کرنے کے لیے سردی میں اٹھیں گے, اس میں مشقت ہوگی, نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے, روزے میں بھی. اصول یہ ہے کہ وہ مشقت ناقابل برداشت ہو گئی یا مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی, تو اس میں اللہ نے رعایت دی ہے. اور اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے, اس کا فیصلہ فرد کو کرنا چاہیے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں 19 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, تو رکھ لے. اس کا احساس یہ ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے, یعنی میرے لیے تحمل کرنا آسان نہیں ہوگا, وہ دوسرے دنوں میں موخر کر لے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ کی تکلیف ہو سکتی ہے, سفر کی مشقت ہو سکتی ہے, روزے کا کسی خاص علاقے میں بہت لمبا ہو جانا ہو سکتا ہے, وہاں کے حالات ہو سکتے ہیں, کوئی چیز بھی باعث بن گئی ہے جس کو قرآن مجید نے روزوں ہی کی آیات کے ذیل میں بیان کر دیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. عبادات میں اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرتے, مشقت میں نہیں ڈالتے, اس میں رعایت کا طریقہ. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ عبادات میں رعایت سے فائدہ اٹھانا. دیکھیے رعایت سے فائدہ اٹھانا, آپ خدا کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو دیانتدار ہونا چاہیے. رعایت سے فائدہ اٹھانا عبادات میں, یہ کوئی دوسرا درجہ اختیار کرنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسوہ قائم کیا ہے. آپ سے جب سیدنا عمر نے یہ پوچھا کہ یہ جو ہمیں قصر نماز کی یا نماز کو جمع کرنے کی رعایت دی گئی ہے, یا اسی طرح سے اور بعض رعایتیں دی گئی ہیں قرآن مجید میں, اس میں تو جنگ کی آپد ہوی کا ذکر ہے, تو یہ سفر میں کیوں کرنے لگ گئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا دیا ہوا صدقہ ہے, قبول کرو اس کو. اللہ نے اور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک چیز جب کہی جاتی ہے تو ایک خاص صورتحال میں کہہ دی جاتی ہے، اس میں حضور نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ دیکھو اصل وجہ کیا بنی ہے، یعنی اصل چیز وہ آپا دھاپی افرا تفری ہے، اس افرا تفری کی نوعیت سفر میں پیش آ گئی. ایک ڈاکٹر کا مریض جو ہے وہ ڈائسیکٹ وہ پڑا ہوا ہے میز کے اوپر، اس نے آپریشن کرنا ہے، وہی صورتحال پیش آ گئی، اور کوئی مسئلہ ہو گیا. تو جتنے مسائل بھی عبادات میں پیش آئیں، نماز میں پیش آئیں، روزے میں پیش آئیں، اس میں آپ اگر دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کا تحمل مشکل ہو جائے گا، تو اللہ نے اس میں رعایتیں دی ہیں. چنانچہ یہی رعایت ہے جس اصول پر وہ نماز قصر کر دیتے ہیں. آپ میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دے رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. ہمارے ہاں عبادات کے بارے میں بھی یہ تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ ان کو مشکل بنا کے ہم نے ضرور ادا کرنا ہے. نہیں، عبادات کے بارے میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی تعلیم یہ نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں یہ ہے کہ نشاط کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ ادا کرو. جو مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے، جو ضروری مشقت ہے، وہ تو ہوگی. بھئی فجر کے وقت آپ کو اٹھنا ہے نیند توڑ کے، اس لیے یہ مشقت تو ہوگی. لیکن جو مشقت ایک عام طریقے پر ہے، وہ اگر زائد ہو جائے، زائد وہ بعض اوقات خارجی حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، زائد وہ بعض اوقات آپ کے حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یعنی میں جب مریض ہو جاتا ہوں یا میں سفر میں ہوتا ہوں تو میرے حوالے سے وہ میرے لیے زائد ہو جاتی ہے، اور جب حالات، یعنی روزہ 22 گھنٹے کا ہو گیا، روزے کے اندر موسم نے ایسی شدت پیدا کر دی کہ ناقابل برداشت ہو گیا. ایک آدمی کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نے سڑک کے اوپر پتھر کوٹنے ہیں، نہیں تحمل کر سکتا. میں نے مزدوروں کو بھی خوش دلی سے روزہ رکھتے دیکھا ہے، لیکن کوئی ایک شخص نہیں تحمل کر سکتا. تو اس میں وہ پھر اللہ کے پیغمبر نے کیا اسوا قائم کیا ہے؟ یہ کہ وہ اس معاملے میں مشقت کو جھیلنے کا طریقہ نہ اختیار کرے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھائے. اور جو رعایتیں دی گئی ہیں وہ روزے میں یہ ہے کہ دن بدل لیا جائے، وقت بدل لیا جائے.
ٹھیک،
یعنی روزے میں یہ فرمایا نا، یہ بدل لیا جائے. نماز میں کیا کیا ہے؟ وہ نماز قصر ہو جاتی ہے، وہ نماز جمع ہو جاتی ہے، وہ نماز سواری کے اوپر رجالن اور رکبانہ ہو جاتی ہے، وہ پیدل چلتے ہوئے پڑی جاتی ہے. یہ ساری رعایتیں دی. اچھا، وضو کے معاملے میں جرابوں پر مسا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ ہی ممکن نہ رہے تو تیمم ہو جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فائدہ اٹھایا. میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا، بڑی دلچسپ بات، حضور کے زمانے مییں ایک مسئلہ پیدا ہوا، قرآن میں وزیر بحث آیا. مسئلہ کیا ہے کہ جنگوں کے موقع کے اوپر، یعنی خطرے کی حالت میں، نماز تو پڑھی جائے گی نا، نماز تو جنگ کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتی.
ٹھیک،
رعایتیں دی ہیں لیکن پڑھی جائے گی. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے، خدا کا آخری پیغمبر، یعنی کوئی مسلمان، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، عام حالات میں ہم بعض بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ائمہ کی عزت کرتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ سب تو عام انسان ہے نا. اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر، وہ موجود ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، جماعت کرائے گا کوئی آدمی. عام حالات میں بڑا سادہ طریقہ ہے، بھائی ایک لشکر ہے، اس میں 500 لوگ ہیں، چلے ایک جماعت آپ نے کرا دی، ہم حفاظت کرتے رہیں گے، ایک دوسری جماعت انہوں نے کرا دی، دوسرے لوگ حفاظت کرتے رہیں گے. اس میں کیا کیا جائے؟
ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہر شخص پیغمبر
چاہے گا
کے پیچھے
کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے. یعنی کون اس کے لیے آمادہ ہوگا کہ یہ 20 لوگ تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اور یہ 20 لوگ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے کیا مشکل پیش آئی ہے. اب اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ، یعنی پہلے تو 4 رکعت نماز 2 ہو گئی نا،
جی بالکل،
تو 2 رکعتوں میں سے بھی ایک پڑھ کے لشکر کا ایک حصہ پیچھے چلا جائے، وہ اپنی نماز مکمل کر لے اور دوسرا حصہ آ جائے.
اچھا،
گویا 1-2 رکعت نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ایک بڑی آسان بات تھی کہ بھئی رسول اللہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 ایک کو پڑھا دیں، آسان حال تھا نا. عبادت کے معاملے میں حضور کے لیے بھی یہ مشقت پسند نہیں کی اللہ تعالیٰ نے،
وہی دو کے اندر ایک
ہے. سورہ نساء میں جو طریقہ بتایا ہے، ورنہ تو دیکھیے نا، عقل کامن سینس کیا کہتی ہے، بڑا آسان معاملہ. مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ کوئی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا نہیں، یہ اشار تو کوئی نہیں کرے گا نا، یہ اشار نہیں ہے، بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے کہ حضور موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں میں کیسے پسند کروں گا کہ میں کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھوں. اس کا ایک آسان حل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ہے، 2 رکعتیں ایک حصے کو پڑھا دیں، وہ حفاظت کرتے رہیں دوسرے لوگ، پھر دوسرے کو 2 پڑھا دیں، باقی سب کی 2-2 ہو جاتی، آپ کی 4 ہو جاتی. 2 رکعتیں بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ پڑھنے کے لیے حضور کو بھی نہیں کہا.
ٹھیک.
اس سے معلوم کیا ہوا؟ یعنی اتنا وہ پیچیدہ طریقہ ہے جو بتایا ہے. کبھی پڑھیے آپ, ایک رکعت پڑھا کے حضور تھوڑا توقف کریں گے, وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں گے, پھر دوسرا گروہ آئے گا اس کو دوسری رکعت پڑھا دیں گے, اس طرح آپ کی بھی دو ہوں گی ان کی بھی دو ہوں گی.
ٹھیک ہے.
تو یہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ عبادات کے معاملے میں مشقت کا طریقہ اللہ نے پسند نہیں کیا. وہ جتنی ہے اتنی ادا کریں, اللہ توفیق دے, تفل پڑھیں, زیادہ عبادت کریں, وہ آپ کے نشاط پر ہے, لیکن جو لازمی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں مشقت یہ نہیں.
ٹھیک.
وہ مشقت جو ضروری ہے, یعنی بعض
وہ تو ہوگی, وہ تو
میں نے جب دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات یعنی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ تو چار رکعت پڑھنے میں مشقت ہوگی. جب یہ لفظ مشقت استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشقت ہے جس کا تحمل آسان نہیں رہا اب آدمی کے لیے. آپ کے علم میں میں نے غالباً برطانیہ میں یہ کہیں لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا, طالب علموں کے امتحانات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے امتحانات کا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جدید تعلیم میں بعض اوقات طالب علموں پر امتحانات کا اسٹریس اس درجے میں ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں ملیشیا میں رہتا ہوا ہوں, وہاں کی بہت مشہور منیش یونیورسٹی ہے, ہر سال ایک یا دو لوگ امتحانات میں خودکشی کرتے ہیں. یہ میرے سامنے واقعات پیش آئے. تو اس لیے دور حاضر میں بعض چیزیں انتہائی مشقت کا باعث بن گئی ہیں. اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی رعایت ہے, نماز میں روزے میں جو رعایت اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے.
ٹھیک.
اچھا, اس کے ازالے کی شکل بھی ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں نشاط ہو آپ کر سکتے ہیں, آپ نفل پڑھ لی زیادہ ہو گیا.
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب, آپ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, یہ آخری کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ ریاست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زکات جو ہے وہ آپ سے وصول کرے گی, وہ نماز کا ایک ادارہ قائم کرے گی, لیکن اور کسی معاملات میں ریاست کی مداخلت نہیں ہے. روزوں کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر, بالخصوص پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, دن کے اوقات میں ریسٹورنٹس اور ہوٹلز بند کر دیے جاتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر اس دن کے اوقات میں کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بھی چلتا ہے یا ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو ریاست کی ایک مداخلت ہے, یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں تہذیبی نوعیت کی ہوتی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو تہذیبی جگہ پر چھوڑ دیں تو لوگ خود ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں. میں ایک ایسے علاقے میں 9 سال رہا ہوں کہ جہاں پر زیادہ تر غیر مسلم لوگ تھے جن کے درمیان میں مجھے رہنے کا موقع ملا. یعنی یہ حقیقت ہے کہ روزوں کے مہینے میں وہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز کھائیں پی. تو ایک تہذیبی روایت کے طور پر اس میں حکومتوں کو بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے, اور اپنے طور پر کسی نے کوئی پردہ تان لیا اچھے طریقے سے, یعنی مسافر بھی ہوں گے, مریض بھی ہوں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو کسی جائز وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے. غیر مسلم بھی آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں. ایسی چیزیں کبھی قانون کی طاقت سے آپ کریں گے وہ خرابی کا باعث بنیں گی. یہ چیزیں تہذیبی روایت کے طور پر کسی سوسائٹی میں ہوتی ہیں, اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. روزہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں, سب کے منہ بند کرا دیں گے. بھائی گھر میں ہو سکتا ہے کہ بیوی ایسی صورتحال میں ہو کہ روزہ نہ رکھے ہوئے ہو, تو اس بیچاری کو کہیں
مطلب کہ کچھ بھی نہیں بند کروانا چاہیے, کوئی ریسٹورنٹ, کوئی ہوٹل,
بالکل کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو لوگ اپنے طور پر کیا کرتے ہیں, وہ جتنا کوئی اپنے طور پر کر لے اچھی بات ہے. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ ان معاملات میں کریں. حکومتوں کے کیا کام ہے؟ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی سہولتیں فراہم کریں. جیسے مثال کے طور پر چیزوں کی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, یہ حکومتوں کے کام ہے. اسی طرح دفتری اوقات میں رعایت دینا ہے, کوئی تبدیلی کرنا ہے, حکومتوں کے کام یہ ہے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج رمضان اور ہمارا کردار بالعموم کچھ گفتگو جو ہے وہ مختلف موضوعات پر کی. ہم نے قیام اللیل پہ بات کی, تراوی پہ بات کی, روزوں پر بات کی, کچھ فقہی مسائل کو ڈسکس کیا, اور آخر میں یہ جو ریاست سے متعلق گفتگو جاوید صاحب نے کی. ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں, آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ لکھیے گا ih@duniatv.tv. اگلے کسی شو میں جس میں کہ ہم متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, اس میں آپ کے ان سوالات کو بھی ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.